پروگرام بزم دوستہ میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے اور چلتے ہیں آپ کی جانب سے بھیجے گئے خطوط کی جانب. حسین تقوی بھائی ہمارے سامع ہیں عامر عباس نوگاوی
جی جی
کے جو ایک بہترین شاعر بھی ہیں ماشاءاللہ سے. تو انہوں نے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کی مناسبت سے ہمیں اشعار بھیجے ہیں, تو میرے خیال سے مل کر سنتے ہیں.
جی جناب عامر عباس نوگامی صاحب, بہت شکریہ آپ کا, بہت نوازش. بہن شائستہ درانی, گزشتہ تقریباً 5-6 مہینے میں جناب عامر عباس نوگامی صاحب جو ہیں بہترین اشعار سے جو ہے وہ سامعین کو محسوس کر رہے ہیں, اور ان کے جو اشعار مختلف مناسبتوں پر پیش کیے جاتے رہے ہیں اس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اربعین کے حوالے سے انہوں نے بھیجے, اسی طریقے سے جو ہے وہ امام علی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے بھیجے, حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی جو ہے وہ رحلت کی مناسبت سے بھیجے. بہت شکریہ جناب عامر عباس صاحب, اور آپ کے کلام کے اندر جو چاشنی اور جو کہا جائے کہ ادب کی ایک لذت پائی جاتی ہے اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے زور قلم میں جو ہے اور طاقت و توانائی عطا فرمائے.
الہی آمین.
بہن شائستہ دورانی, پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے, تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ دورانی کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین, فرزند رسول حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کو اپنے والد سے فیض علم و تربیت حاصل کرنے کا بہت کم موقع ملا. ابھی آپ کا سن مبارک 6 سال تھا کہ مامون رشید نے آپ کے والد بزرگوار کو مدینے سے ہجرت پر مجبور کیا, اور ساتھ ہی یہ شرط بھی لگا دی کہ آپ کے اہل عیال مدینہ ہی میں رہیں گے. مامون رشید امام کی فضیلت سے متاثر ہو کر آپ کو دارالحکومت لے گیا. پھر اپنی مصلحتوں کے تحت اس نے چاہا کہ اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دیں. عباسی خاندان کے لوگ اس بات کو اپنے دنیاوی مفادات کے خلاف سمجھتے تھے. جب مامون رشید نے امام علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا تھا اور ان کے ساتھ اپنی بیٹی کا عقد کیا تھا, تو اس وقت بھی عباسی عمرہ نے اس کے خلاف رد عمل ظاہر کیا تھا. اب جب امام علیہ السلام کے کم سن فرزند کی بابت مامون کی تجویز سامنے آئی تو اس پر بھی خاندان عباسی کے لوگ سخت معترض ہوئے. مامون نے اب امام علیہ السلام کی علمی فضیلت کو وجہ جواز بنایا. چنانچہ مامون رشید نے امام علیہ السلام کی علمی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ایک یادگار علمی مناظرے کا اہتمام کیا, جس میں اس وقت کے سب سے بڑے عالم اور قاضی یحییٰ بن اقسم کے سوال پر تنقیحات قائم کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کو لاجواب کر دیا. پھر آپ نے ایک سوال فرمایا جس کا جواب دینے سے یحییٰ بن اقسم معذور رہے. تاریخ و سیر کی کتابوں میں اس مناظرے کی تفصیلات درج ہیں. قاضی یحییٰ بن اقسم کے مقابلے میں علمی فتح حاصل کر کے امام محمد تقی علیہ السلام نے کم سنی کے باوجود اپنی علمی فضیلت کو عملی طور پر ثابت کر دیا, اور لوگوں نے دیکھا کہ خاندان رسالت کے منتخب افراد کو اللہ نے عصمت و طہارت کے ساتھ علم و حکمت سے بھی نوازا ہے. مامون نے آپ کی علمی برتری کو وجہ جواز بنا کر اپنی بیٹی ام الفضل کا عقد امام محمد تقی علیہ السلام سے کر دیا. شاہی خاندان سے اس رشتے کے باوجود آپ نے اپنے رہن سہن اور طرز معاشرت میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی. شاہی خاندان سے رشتہ امام کے لیے کوئی شرف یا فضیلت نہ تھی، بلکہ یہ ابتلاء و آزمائش کا ایک قرینہ تھا کہ ترغیب دنیا کے مقابلے میں صاحبان علم کیسے اپنے معیار تقویٰ کو برقرار رکھتے ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام اپنے تدبر اور حکمت کے سبب اس امتحان سے کامیاب گزرے، اور آپ کی زندگی زہد و تقویٰ کا ایسا مثالی نمونہ رہی کہ آپ کا لقب ہی تقی ہو گیا. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئین صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیے. سامعین، آج جمعہ ہی ایران میں اخبارات شائع نہیں ہوتے، لہذا آج کے پروگرام میں ہم صرف پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے. امید ہے کہ یہ سلسلہ آپ کو پسند آئے گا. آغاز کرتے ہیں پاکستان کے اخبار جسارت کی بعض سرخیوں سے. آئی ایم ایف مشن کلائمیٹ فنڈ پر بات چیت کے لیے 24 فروری کو پاکستان آئے گا وفاقی وزیر خزانہ. عمران خان سے ملاقاتوں پر پابندی فوری طور پر ختم کی جائے، بیرسٹر صاحب. چیمپئنز ٹرافی 2025 آئی سی سی کے لیے انکم ٹیکس سے استثناء کی منظوری. سابق وزیر اعلیٰ پرویز خٹک کا جے یو آئی میں شمولیت کا فیصلہ. حماس نے بمباری میں ہلاک 4 غمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کر دیں. ریکھا گپتا نے نئی دہلی کے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. حجاب پر نئی پابندی، فرانس میں مسلم خواتین کے لیے مشکلات بڑھ گئیں. ایران امیر قطر کا پرتپاک استقبال، غزہ جنگ بدی میں ثالثی پر ستائش. اور اب اخبار جنگ کی بعض سرخیوں پر ایک نظر. حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو ہوگی. اس خبر کے ذیل میں اخبار نے لکھا ہے کہ حزب اللہ کے شہید سربراہ حسن نصر اللہ کی تدفین 23 فروری کو بیروت میں کی جائے گی. سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم کے مطابق حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی نماز جنازہ بڑے اجتماع میں ہوگی. پاکستانی وقت کے مطابق جنازے کا اجتماع شام 4 بجے بیروت اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہوگا، جو تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہنے کا امکان ہے. عرب میڈیا کے مطابق اجتماع سے حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم خطاب کریں گے. سول ایویشن کے مطابق بیروت ایئرپورٹ جنازے اور تدفین کے دن دوپہر 12 بجے شام 4 بجے تک بند رہے گا. عرب میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ کی تدفین سے قبل بغداد سے بیروت کی پروازوں کے تمام ٹکٹ فروخت ہو گئے ہیں. غیر ملکی میڈیا کے مطابق حسن نصر اللہ کی نماز جنازہ میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی شریک ہوں گے. یاد رہے کہ حسن نصر اللہ 27 ستمبر کو اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے. حزب اللہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید حسن نصر اللہ کے جنازے کا اجتماع ایک تاریخی دن اور موقع ہوگا. لوگوں کی شرکت بہت بڑی تعداد میں ہوگی. اسرائیل دیکھے گا کہ ہم خوف زدہ نہیں ہیں. واضح رہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد امانتاً تدفین کی گئی تھی. قرضوں کا بوجھ پاکستان کے لیے چیلنج. وجہ ٹیکس اکٹھا کرنے کی صلاحیت میں کمی، روایتی شعبے پر ٹیکسوں کا بوجھ زیادہ ہے. آئی ایم ایف 41% پاکستانی مسئلہ کشمیر حل ہونے سے پہلے بھارت سے تعلقات کے حامی. اپوزیشن کا گرین الائنس کھٹائی میں فضل الرحمان طویل غیر ملکی دورے پر. پاکستان ایک اور ماشاء اللہ کا متحمل نہیں ہوتا، بلاول بھٹو. اور سامعین، اخبار جسارت نے ایک ادارہ لکھا ہے، عنوان ہے انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس. امت مسلمہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان جس میں انہوں نے غزہ پر قبضہ کرنے اور فلسطینیوں کو ان کی زمین سے بے دخل کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا، پریشان اور حیران تھے اور سوچ رہی تھی کہ 57 سے زائد اسلامی ممالک ہونے کے باوجود امت مسلمہ کس قدر غیر محفوظ ہیں. ان کا قبل اول 77 سال سے یہودیوں کے قبضے میں ہے. اسرائیل تمام بین الاقوامی قوانین اور اخلاقی تقاضوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل، بین الاقوامی فوجداری عدالت اور انسانی حقوق کی تنظیمیں سب اسرائیل جیسے عالمی غنڈے کے سامنے لاچار، بے بس اور بے کس بنے ہوئے ہیں۔ 7 اکتوبر 2023 کا اہل غزہ اور حماس کے مجاہدوں کا یہ حملہ فلسطین پر اسرائیل کے 77 سالہ ظلم و ستم کا رد عمل تھا، اور اہل غزہ نے یہ جنگ اپنی ایمانی طاقت اور شہادت کے جذبوں کے ساتھ لڑی۔ اہل غزہ نے دنیا کی سپر طاقتوں کو شکست فاش دی ہے، اور آج اسرائیل اور امریکہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں۔ مسلم ممالک جن میں ترکی، سعودی عرب، قطر، دیگر ممالک شامل ہیں، نے امریکی صدر کے بیان کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ قرار دیا ہے۔ ایسے میں جماعت اسلامی پاکستان اور اسلامی ورلڈ بوتھ فورم کی جانب سے 15-16 فروری کو اسلام آباد انٹرنیشنل فلسطین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں دنیا بھر سے 60 سے زائد ممالک کے لیڈرز اور منظمین شریک ہوئے۔ دہائیوں کے ناکام مذاکرات، غیر انسانی بستیوں کی مسلسل توسیع اور فلسطینی علاقوں کے مزید قبضے نے صہیونی منصوبے کے حقیقی فاشسٹ عزائم کو ظاہر کر دیا، اور یہ حقیقت بھی ظاہر کر دی کہ صہیونیت کے ساتھ بقائے باہمی ممکن نہیں ہے۔ حقیقی انصاف اور پائیدار امن صرف فلسطین کی تمام زمین کی آزادی کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نتنیاہو کو بین الاقوامی فوجداری عدالت نے ایک مجرم و قاتل قرار دیا۔ آئی سی سی کے رکن ممالک کو اب نتنیاہو کو گرفتار کرنا ہوگا۔ یہ ان مغربی ممالک کے لیے ایک ٹیسٹ ہے کہ جنہوں نے صدیوں سے قانون کی بالادستی کی حمایت کی۔ کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ مسلم ممالک کی حکومتیں آگے آئیں اور فلسطینی مسئلے کی حمایت کی ذمہ داری اٹھائیں۔ صہیونی منصوبہ خطے کے تمام ممالک کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے۔ مسلم ممالک کو صہیونی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے متحد ہونا چاہیے، اور قوم پرستی، نسلی اور فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر اسرائیل کے ظلم کے خلاف اٹھنا چاہیے، اور یہ مسلم ممالک اپنے عالمی اتحادیوں کے ساتھ مل کر غزہ میں نسل کشی کو روکنے کے لیے ایک سیکورٹی میکانزم تشکیل دے، اور مسجد اقصیٰ کی حرمت کو کسی بھی صہیونی تجاویزات سے محفوظ رکھیں۔ غزہ کی تعمیر نو بحالی ایک بہت بڑا کام ہے۔ تمام مسلم ممالک کو مشترکہ طور پر ایک غزہ کی تعمیر نو فنڈ قائم کرنا چاہیے، اور وسائل سے مالا مال مسلم ممالک کو اس فنڈ کے لیے فراغ دلی سے احتیاط جمع کرائیں تاکہ غزہ میں رہائشی زندگی بحال ہو سکے۔ اور سامعین، آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان۔ اخبار صحافت نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں۔ ریکھا گپتا نے دہلی کی وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیا۔ سشما سوراج، شیلا دیکشت اور آتشی کے بعد بنی چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ۔ ایل جی نے کابینہ کے دیگر ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تقریب میں وزیر اعظم سمیت وزرائے اعلیٰ، مرکزی وزراء، مختلف مذاہب کے مذہبی پیشوی اور کئی نامور رہنماؤں کی شرکت۔ آیت اللہ خامنائی سے امیر قطر کی ملاقات۔ ایران کی خارجہ پالیسی میں قطر کو خاص حیثیت حاصل۔ غزہ کے عوام کے درد و غم کو کم کرنے، ان کی مشکلات دور کرنے کی ضرورت۔ صدر مسعود پزیشکیان، پڑوسی ہماری اولین ترجیحات میں ہیں۔ عباس عراقچی، فرانس کی سینٹ میں کھیلوں میں حجاب سمیت تمام مذہبی علامات پر پابندی کا بل منظور۔ حماس نے بمباری میں ہلاک 4 اسرائیلیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کر دیں۔ حجاب پہننے پر آسٹریلیا میں 2 مسلم خواتین پر حملہ، ملزمہ گرفتار۔ ہندوستان اور ایران کے روابط میں فارسی کا اہم رول۔ دونوں ممالک کے دیرینہ تہذیبی اور ثقافتی روابط پر ایران کی پارلیمنٹ کے سابق اسپیکر اور مشہور اسکالر ڈاکٹر حداد عادل کا اظہار خیال۔ اور اب اخبار ہندوستان ایکسپریس کی بعض سرخیوں پر ایک نظر۔ یو پی اسمبلی میں 8,08,000 کروڑ کا بجٹ پیش۔ مہاراشٹرا کے وزیر زراعت کو جال سازی سے متعلقہ مقدمے میں 2 برس کی سزا۔ حکومت کو یو ایس ایٹ پر وائٹ پیپر جاری کرنا چاہیے۔ کانگریس حکومت چین کی سرخ آنکھ کے بجائے سرخ سلام کی پالیسی اپنا رہی ہے۔ کھڑگے، شیئر بازار مسلسل 3rd دن گراوٹ کے ساتھ بند ہوا۔ غزہ پر اسرائیل کے تازہ حملے، 20 فلسطین جاں بحق۔ فرانس میں مسلم خواتین کے حجاب پر نئی پابندی۔ افغانستان میں طالبان کی قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے۔ برطانیہ میں 2024 میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز جرائم کی سب سے زیادہ واقعات رپورٹ۔ سامعین، اسی اخبار نے داریہ لکھا، عنوان ہے دہلی کی نئی وزیر اعلیٰ۔ اخبار لکھتا ہے دہلی میں نئے دور کا آغاز ہو گیا ہے. 27 برسوں کے بعد دہلی پر راج کرنے کا بی جے پی کا خواب ریکھا گپتا کی بطور وزیر اعلیٰ تاج پوشی کے ساتھ ہی شرمندہ تعبیر ہو گیا. ریکھا گپتا کی بطور وزیر اعلیٰ تاج پوشی کے ساتھ ہی دہلی میں ایک نئی تاریخ بن گئی. وہ تاریخ صنف نازک کے حق میں خوشگوار کہلا سکتی ہے کہ دہلی پر جو چوتھی خاتون وزیر اعلیٰ کو حکمرانی کرنے کا شرف حاصل ہوا. حالانکہ ریکھا گپتا وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں تھی, لیکن ان کی قسمت کا ستارہ تب بلند ہوا جب بی جے پی کی مرکزی قیادت 10-12 دنوں کی خاموشی کے بعد دہلی کے لیے ایک عدد وزیر اعلیٰ کے نام پر مہر لگانے کی سنجیدگی ہوئی. 2 دن قبل تک ذرائع ابلاغ کی دنیا میں قیاس کے گھوڑے دوڑائے جاتے رہے اور خیالی طور پر بی جے پی کے کئی سرکردہ چہروں کو وزیر اعلیٰ بنایا جاتا رہا, لیکن کسی نے بھی 19 فروری سے قبل تک یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ریکھا گپتا دہلی کی وزیر اعلیٰ بنائی جا سکتی ہیں. وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں پہلے نمبر پر پرویش ورما بتائے جائے تھے, لیکن ریس میں وہ بچھڑ گئے. اچانک بدھ کی صبح سے ریکھا گپتا کا نام ممکنہ وزیر اعلیٰ کے طور پر میڈیا اور سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگ گیا. جب بی جے پی قانون ساز پارٹی کے لیڈر کا انتخاب کا موقع آیا تو بالآخر ریکھا گپتا ہی کو وزیر اعلیٰ کے لیے منتخب کیا گیا. جانکاروں کا کہنا ہے کہ ریکھا گپتا خود ہی بی جے پی کی توجہ کا مرکز نہیں بنی, بلکہ آر ایس ایس کی نظر انعیت سے انہیں وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے. کیونکہ ذرائع کہتے ہیں کہ ریکھا گپتا کے نام کی تجویز سنگھ پریوار کی جانب سے پیش کی گئی. جب ان کا نام راشٹریہ سیوم سنگھ کی جانب سے آگے بڑھایا گیا تو بی جے پی کے لیے سنگھ کی تجویز کو قبول کرنا لازمی ہو گیا, اور یوں مقننہ کے لیڈر کے طور پر انہیں چن لیا گیا اور وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بھی بٹھا دیا گیا. ریکھا گپتا بڑی ذمہ داریوں کو نبھانے کا بہت زیادہ تجربہ نہیں رکھتی ہیں, حالانکہ لمبی مدت سے وہ سیاست میں سرگرم رہی ہیں اور اے بی وی پی کے ایک مضبوط سپاہی کے طور پر کام کرنے کا بھی انہیں اعزاز حاصل رہا ہے. اس میں کوئی دورہ نہیں کہ بی جے پی نے خاتون وزیر اعلیٰ پر مہر لگا کر صنف نازک کے درمیان اچھا پیغام دینے کی کوشش کی. بطور خاص پارٹی نے یہ تاثر ضرور دیا ہے کہ خواتین کے مفادات کا بی جے پی خیال رکھے گی. ایسے وقت میں جبکہ ملک کی تقریباً 20 ریاستوں میں بی جے پی یا این ڈی اے کی حکمرانی ہے اور ان میں سے کسی صوبے میں کسی خاتون کو وزیر اعلیٰ کرسی پر پہنچنے کا موقع نہیں دیا گیا, دہلی کی خواتین کو ریکھا گپتا کی شکل میں وزیر اعلیٰ فراہم کرایا جانا کہیں نہ کہیں دہلی کی خواتین کا اعتماد جیتنے کی بی جے پی کی ایک دانستہ اور شعوری کوشش کہلا سکتی ہے. تقریباً 3 دہائیوں سرگرم سیاست میں رہنے والی ریکھا گپتا دہلی کی خواتین کے مفادات کا خیال رکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوتی ہیں یا ناکام ہیں یہ تو بعد ہی میں پتہ چلے گا. سردر سے یہی کہا جا رہا ہے کہ ریکھا گپتا کو پارٹی نے وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز کرتے ہوئے دہلی کی خاتون ووٹرز کو متوجہ کرنے کی کوشش ضرور کی ہے. اور سامعین, اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اور سامعین, آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام, گھر اور گھرانہ.
گھر اور گھرانہ. عزیز سامعین, پروگرام گھر اور گھرانہ لے کر حاضر خدمت ہیں. باسیت کا سلام قبول فرمائے. سامعین, آج کے پروگرام میں ہم خاندان کے لیے مذہبی تربیت اور دینی ماحول کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے. امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا. سامعین, اسلامی تعلیمات میں خاندان کو انسان کی رشد و ترقی اور شکوفائی و توانائی کا بہترین مرکز اور ابتدائی یونیورسٹی یا تربیتی ادارہ قرار دیا جاتا ہے. اسلام کی نگاہ میں گھر اور گھرانہ تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. ایک اسلامی گھرانہ اپنے خاندان کے افراد کو مودت, رحمت, باہمی احترام اور مہر و محبت کی تعلیم دیتا ہے. حضرت آدم و حوا پہلا الہی خاندان تھا جو اس کائنات میں ظاہر ہوا. اگرچہ اس پہلے خاندان کو عرش سے فرش پر آنے پر تکلیف اور ناگواری کا احساس ضرور ہوا، لیکن زمین پر آنے کے بعد ان دو ہستیوں نے مہر و محبت اور رحمت و مودت کے بل بوتے پر ایک نئی کامیاب زندگی کا ماڈل اور نمونہ پیش کیا، تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کو مثالی نمونہ قرار دے کر گھر اور گھرانے کا انتظام چلا سکے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا، عالمی سطح پر امن و صلح کے قیام اور پائیداری کے لیے کیا اقدامات انجام دیے جائیں؟ تو انہوں نے مختصر اور جامع جواب دیتے ہوئے کہا، اپنے اپنے گھر اور گھرانے کا رخ کرو اور وہاں اپنے خاندان کے اراکین سے مہر و محبت سے پیش آؤ اور انہیں اچھے معاشرے کے لیے تربیت دو۔ سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے ایک مذہبی اور دینی گھرانے کی بات کی تھی اور ایک کامیاب و کامران اور مطلوب خاندان کے اوصاف و عوامل کا بھی ذکر کیا تھا۔ بہت سے سماجی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ دین اور مذہب کے خاندانی زندگی اور گھرانے کے رشد و ترقی پر نہایت مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سماجی ماہرین کی تحقیقات کے مطابق 81% تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ دین اور مذہب کے گھر اور گھرانے پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مذہب اور دینی معلومات خاندان کے مختلف افراد کے درمیان محبت اور بھائی چارے میں اضافے کے حوالے سے نمایاں اور مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ مغربی دنیا کی مختلف یونیورسٹیوں میں انجام پانے والی تحقیقات بھی اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ جن خاندانوں میں دینی اور مذہبی تعلیمات کو اہمیت دی جاتی ہے، وہ خاندان عام بے دین اور مذہب مخالف خاندانوں کی نسبت زیادہ خوش و خرم اور مطمئن زندگی گزارتے ہیں۔ بریگام یونگ یونیورسٹی کے ماہر سماجیات پروفیسر ایلن بیرگن کا کہنا ہے، دینی تعلیمات کے اثرات خاندان کے افراد پر ایٹمی انرجی جیسا بھرپور اثر ڈالتے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے متعدد معاشروں میں انجام پانے والی تحقیقات اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ دین اور مذہب کا خاندان کے افراد پر ہمیشہ مثبت اثر مرتب ہوا ہے۔ ان مثبت اثرات میں ایسے کئی عوامل اور چیزیں شامل ہیں جو بے دین خاندانوں میں ناپید ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر، مذہبی گھرانوں میں بچوں کی تربیت، ان کی پاکیزگی، جسمانی اور نفسیاتی سلامتی اور باہمی تعاون پر تاکید کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں مذہبی خاندانوں میں طلاق، منشیات، لڑائی جھگڑا، جرائم اور نفسیاتی پریشانیاں کم ہوتی ہیں، اور اس طرح کے خاندان دوسرے خاندانوں کی نسبت زیادہ خوش و خرم، متحد، متحمل مزاج اور ایک دوسرے کی عزت نفس کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں۔ عصر حاضر کے سماجی ماہرین اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ خاندانوں کے لیے ایک رول ماڈل تیار کریں اور اس میں دین اور مذہب کے کردار کو نمایاں کر کے بیان کریں۔ مختلف معاشروں میں انجام پانے والے سروے سے پتہ چلا ہے کہ جو نوجوان مذہبی پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں، ان میں بدبینی، نا امیدی اور ڈپریشن کے آثار کم ہوتے ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ جو نوجوان یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہفتے میں ایک بار کسی مذہبی تقریب میں شرکت کرتا ہے، تو اس میں اپنے مستقبل کے حوالے سے خوشبینی کے ساتھ ساتھ معاشرے کے بارے میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے۔ ایسا نوجوان والدین کا احترام کرتا ہے اور اس کی معاشرتی صورتحال بھی دوسروں سے میل جول کے حوالے سے بہت مثبت ہوتی ہے۔ اس طرح کے نوجوانوں میں تشدد اور سختی کی بجائے تحمل اور رواداری کا عنصر زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خاندان میں مذہبی تعلیمات زندگی کو بامقصد بنانے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ بامقصد زندگی کے لیے رنج و الم برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کے معاشروں میں خاندانی عدم آہنگی اور باہمی دوریاں زندگی کے بامقصد ہدف اور فلسفے سے عدم آگاہی کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ جو خاندان یا جس خاندان کے افراد دینی اقدار سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگیوں میں تضادات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی ادراک نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے متعدد خاندانوں، بالخصوص نئے شادی شدہ جوڑوں میں، یہ کیفیت آسانی سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے۔ دین اسلام کا کائنات کے بارے میں ایک واضح تصور اور دنیاوی اور اخروی زندگی کا نظریہ موجود ہے جو انسان کے اندر ایک نیا جذبہ اور قوت ادراک پیدا کرتا ہے۔ اسلام اخلاقی اور انسانی اقدار کو بہت زیادہ فوقیت و ترجیح دیتا ہے اور خاندان پر زور دیتا ہے کہ اسلامی گھر اور گھرانے کو چاہیے کہ اسلامی اور انسانی اقدار کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتے ہوئے خاندان کے تعلقات اور معاملات کو اس کے مطابق استوار کرے۔ اسلامی خاندانوں میں پرورش پانے والے افراد دنیاوی آسائشوں کے حصول کے لیے اخروی اقدار کو داؤ پر نہیں لگاتے۔ دینی تعلیمات پر عمل پیرا افراد اور معاشرے محبت و صمیمیت کے ساتھ آزادی، خود مختاری اور رشتوں کے باہمی تعلق کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں، جس کی وجہ سے میاں بیوی، اولاد، والدین اور خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ معاشرتی تال میل مخصوص حدود کے اندر رہتا ہے اور اس میں بلا وجہ اور فوری جھگڑے، دوریاں اور اختلافات وغیرہ پیدا نہیں ہوتے۔ دینی معاشروں کی ایک اور خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان معاشروں میں پروان چڑھنے والے گھرانوں اور خاندانوں میں دینداری کی وجہ سے تحمل اور برداشت کا عنصر بڑھ جاتا ہے۔ اس طرح کے خاندانوں کے افراد سخت ترین حالات میں بھی خدا پر توکل کرتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور انتہائی قدم نہیں اٹھاتے۔ مذہبی گھرانوں کے افراد غربت و افلاس، معاشرتی مشکلات اور روزمرہ میں پیش آنے والی مصیبتوں اور مصائب سے گھبراتے نہیں، بلکہ اسے ایک آزمائش قرار دے کر اس بحران سے نکلنے کے لیے محنت و کوشش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشروں میں خودکشی اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے رجحانات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ دینی اور مذہبی تعلیمات میں پروان چڑھنے والے خاندان بے سر و سامانی اور غربت و افلاس میں بھی وعدہ الہی اور تقدیر الہی کو فراموش نہیں کرتے اور اپنے ایمان اور یاد خدا سے زندگی کی تلخیوں کو شیرینیوں اور زیبائیوں میں تبدیل کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ دیندار افراد عدم برداشت، مایوسی اور نا امیدی کا آسانی سے شکار نہیں ہوتے۔ دیندار خاندان زندگی کے الہی مقصد کو سامنے رکھ کر اپنے فریضے کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس راستے میں آنے والی مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔ متدین افراد خلوت و جلوت میں خداوند عالم کو حاضر اور ناظر سمجھتے ہیں اور ہر اس چیز سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے خداوند عالم کی ناخوشنودگی اور ناراضگی کا اندیشہ ہو۔ دین اسلام گھر کے ہر فرد، بالخصوص میاں بیوی اور اولاد و والدین کے درمیان مہر و محبت کے فروغ پر تاکید کرتا ہے۔ شوہر کی طرف سے بیوی کو خوش اور مطمئن رکھنا شوہر کی ذمہ داری قرار پاتا ہے، اسی لیے اہلیہ پر بھی شوہر کے حوالے سے باقاعدہ ذمہ داریاں عائد کی گئی ہیں۔ دیندار افراد ان ذمہ داریوں اور فرائض کو خوشنودی خدا کے حصول کے لیے انجام دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر احسان جتانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نواسے رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح پرہیزگار شخص سے کرو، کیونکہ اگر وہ تمہاری بیٹی کو پسند کرے گا تو اس کا احترام کرے گا، اور اگر ناپسند کرے گا تو اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ معاشرتی زندگی میں ایسے بہت سے حرام امور ہیں جن کو انجام نہ دینے سے خاندانی زندگی میں استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اسلام میں غیبت اور تہمت حرام ہے، لہذا گھر کے افراد اس سے پرہیز کرتے ہیں، جس سے نہ صرف ان کی باہمی مہر و محبت قائم رہتی ہے بلکہ نفرت اور دوری کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چغلی کھانا حرام ہے، چغلی نہ کرنے سے خاندان میں باہمی نفرتیں پیدا نہیں ہوتی۔ شراب کا پینا حرام ہے، لہذا شوہر کی طرف سے زوجہ اور بچوں کے خلاف ایسا کوئی اقدام انجام نہیں پاتا جو نشے کی صورت میں ہر صورت میں ممکن ہوتا ہے۔ اسلام بچوں پر زور دیتا ہے کہ والدین کا احترام کریں اور انہیں ہرگز ناراض نہ کریں۔ اس عمل کے نتیجے میں والدین کی محبت بچوں سے اور بچوں کی محبت والدین سے مزید بڑھ جانا ایک فطری عمل ہے۔ اسی طرح کی متعدد مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ اسلام کے احکامات پر عمل درآمد سے خاندان کے افراد میں باہمی محبت و صمیمیت اور گھر اور گھرانے کے نظام کو تقویت ملتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالح انجام دیے، خداوند عالم ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت قرار دے گا۔ وہ افراد جو صداقت، وفاداری، احترام، محبت اور تواضع جیسے اخلاق کے حسنا سے مزین ہوتے ہیں وہ گھر اور گھرانے کے لیے مؤثر اور اس کی تقویت و مضبوطی کا بھی باعث بنتے ہیں۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ خود قیادت ہے یہ عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد ساری انسانیت کی یہی شان ہو وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو اتحاد عمل اس کی پہچان ہو بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد ظلم کیا ظالموں کی طاقت کیا صبر کے سامنے کوئی کثرت کیا تم مگر ایک ہو پھر یہ ظلمت کیا خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد مرد حق کو اسی فکر سے کام ہے یہ امام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے، دے رہا ہے صدا اے تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا با مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے زندہ او زندہ با.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. حزب اللہ کے شہید رہنماؤں سید حسن نصر اللہ اور سید صفی الدین کی تشییع جنازہ کی تیاریاں مکمل. محمد مہدی نصر اللہ کی لوگوں سے نماز جنازہ میں بھرپور شرکت کی سفارش. صہیونی فوجی قیدیوں اور فلسطینی اسیروں کے تبادلے کا اگلا مرحلہ سنیچر کو انجام پا رہا ہے. الاقسام بریگیڈ کا اعلان. پاکستان کے ضلع خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی سیکورٹی فورسز کا آپریشن. 6 دہشت گرد ہلاک. پاکستان کے پارا چنار میں انسانی بحران اور محاصرہ بدستور جاری. تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے طریقہ کار پر مقامی رہنماؤں کی نکتہ چینی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. سید مقاومت کے نام سے معروف محاذ استقامت کے عظیم رہنما اور حزب اللہ کے شہید سربراہ
سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ سے متعلق منتظم کمیٹی نے پروگرام کی تفصیلات جاری کی ہیں۔ دنیا بھر کے کروڑوں حریت پسندوں کے دل میں مقام پانے والے حزب اللہ لبنان کے شہید سربراہ اور عظیم رہنما سید حسن نصر اللہ اور ان کے باوفا ساتھی شہید سید ہاشم صفی الدین کی تشییع جنازہ کی انتظامی کمیٹی نے تفصیلات کا اعلان کیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ 23 فروری کا دن تاریخی نوعیت کا دن ہوگا، جسے دنیا بھر کے حریت پسند لوگ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ انتظامی کمیٹی نے مزید کہا ہے کہ حزب اللہ لبنان کے مذکورہ دو شہید سربراہوں کی تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کی تیاری کر لی گئی ہے، اور ان رسومات میں لبنان کے صدر اور اعلی حکام کے ساتھ ساتھ ایران کے اعلی حکام بھی شریک ہوں گے۔ اس درمیان شہید سید حسن نصر اللہ کے بیٹے سید محمد مہدی نصر اللہ نے ایک ویڈیو پیغام میں شہید کے مریدوں سے ان کی آخری رسومات میں وسیع شرکت کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تشییع جنازہ میں بھرپور شرکت در حقیقت شہید حسن نصر اللہ سے عشق و عقیدت کے عملی اظہار کا موقع ہے۔ انہوں نے اپنے پیغام میں 23 فروری کے دن کو لبنانی عوام کے معروف نعرے لبیک یا نصر اللہ کے ساتھ تجدید عہد کا دن قرار دیا۔ قابل ذکر ہے کہ اتوار کے روز لبنان کے ساتھ ساتھ ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں بھی محاذ استقامت کے عظیم رہنماؤں شہید حسن نصر اللہ اور شہید ہاشم صفی الدین کی یاد میں مجالس ترحیم کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ فلسطینی تحریک حماس کی الاقسام برگیڈ کے ترجمان نے ہفتے کے روز قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے تناظر میں مزید 6 صہیونی قیدیوں کو رہا کرنے کی خبر دی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق فلسطین کی تحریک حماس کے فوجی بازو الاقسام برگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے بتایا کہ ہفتے کے روز مزید 6 صہیونی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا۔ انہوں نے اپنے پیغام میں صہیونی قیدیوں کے نام کا بھی ذکر کیا۔ اس سے قبل حماس نے 1 صہیونی کنبے اور 1 صہیونی قیدی کے جنازوں کو ریڈ کراس سوسائٹی کے حوالے کرنے کی خبر دی تھی۔ یہ تمام صہیونی قیدی خود صہیونی فوج کی اندھا دھند بمباری کے سبب ہلاک ہو گئے تھے۔ الاقسام کے ایک جوان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کی موت کا ذمہ دار نتن یاہو کو قرار دیا اور کہا کہ اگر وہ چاہتے تو یہ لوگ بھی زندہ ہماری قید سے آزاد ہو سکتے تھے۔ شام پر قبضے کے رد عمل میں نئی مزاحمت جنم لے گی، یہ بات ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری نے شامی حکام کو خبردار کرتے ہوئے کہی۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی اکبر احمدیان نے ایک فوجی مشق کے دوران خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شام پر جاری قبضے کے خلاف نئی مزاحمت پیدا ہوگی۔ انہوں نے پیشنگوئی کی کہ شام کے عوام ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنے ملک کو آزاد کرانے کی جدوجہد کر رہے ہوں گے۔ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری نے غزہ میں اسرائیل کی شکست کو ذلت آمیز قرار دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ جنگ میں صہیونی حکومت کا جانی نقصان ماضی کی بنسبت کہیں زیادہ رہا اور صہیونی حکومت کوئی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ انہوں نے شام پر صہیونی قبضے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدامات فتح کے مترادف نہیں ہیں بلکہ کھلی جارحیت ہیں، جن کے خلاف شامی عوام ضرور مزاحمت کریں گے۔ ایران کی مسلح فوج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے فلسطین کی حمایت کو ایران کے اسلامی جمہوری نظام کے بنیادی اصولوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ تہران میں جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ سے ملاقات میں جنرل باقری نے زور دے کر کہا کہ ایران پر مسلط کردہ جنگ، پابندیاں اور غیر ملکی دباؤ کبھی بھی ہمیں اس حمایت سے دستبردار نہیں کر سکے، اور یہ حمایت مستحکم انداز میں جاری رہے گی۔ اس موقع پر جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے شہید سید حسن نصر اللہ، شہید یحییٰ سموار اور استقامتی محاذ کے دیگر شہید کمانڈروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت غزہ میں قیدیوں کے تبادلے کے دوسرے مرحلے کی تیاری ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ صہیونیوں کو تمام فلسطینی اسیروں کی رہائی اور غزہ سے مکمل پسپائی پر مجبور کر دیا جائے گا۔ ایران نے جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کے سربراہ کے بیان کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ ایران نے اپنے پروگرام سے متعلق جوہری توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رفائل گروسی کے بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ایران کے ادارہ جوہری توانائی نے اپنے جاری کردہ بیان میں گروسی کے بیان کو جانبدارانہ اور غیر پیشہ ورانہ قرار دیا اور کہا کہ بین الاقوامی ادارے کے اعلی عہدیدار سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر جانبدارانہ اور پیشہ ورانہ رویہ اپنائیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گروسی کے حالیہ بیانات کی وجہ سے ایجنسی اپنی غیر جانبداری اور ساکھ کھو سکتی ہے۔ امریکہ اور بعض مغربی ممالک عالمی ادارے کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ گروسی کے حالیہ بیانات اس بات کے گواہ ہیں۔ ایران کے ادارہ جوہری توانائی نے یہ بھی کہا ہے کہ تہران کئی بار واضح کر چکا ہے کہ اس کا جوہری پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ گروسی کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی کل جوہری تنصیبات کا صرف 3% ایران میں ہے، مگر عالمی ادارے کی 1/4 توجہ ایرانی تنصیبات پر ہیں۔ ایران نے مطالبہ کیا ہے کہ گروسی اپنے غیر ضروری سیاسی بیانات بند کریں، کیونکہ یہ نہ تو ایجنسی کی غیر جانبداری کے ساتھ سازگار ہیں اور نہ ہی خود ان کے منصب کے شایان شان ہیں۔ ایران میں تعینات سفیر پاکستان نے انسانی اسمگلنگ کے رجحان سے نمٹنے کے لیے ایرانی حکام اور پولیس کے درمیان قریبی تعاون کو سراہتے ہوئے مشترکہ سرحد پر غیر قانونی رفت و آمد کی روک تھام کے لیے دونوں ممالک کے مضبوط عزم پر زور دیا۔ محمد مدثر ٹیپو نے جمعے کے روز اسلام آباد میں ایرانی میڈیا کے ساتھ ایک گفتگو میں کہا کہ انسانی اسمگلر اور اغوا کار ان پاکستانی شہریوں کا استحصال کرنا چاہتے ہیں جو بدقسمتی سے غیر قانونی طور پر ایران میں داخل ہوتے ہیں۔ سفیر پاکستان نے اپنے ملک کے شہریوں پر زور دیا کہ وہ پڑوسی ملک میں داخل ہونے کے لیے کبھی بھی غیر قانونی طریقہ اختیار نہ کریں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی پولیس فورس میں اپنے دوستوں کے مؤثر تعاون سے ہم نے حال ہی میں اغوا کاروں کے نیٹ ورک کو تباہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور یہ رغمال بنائے گئے متعدد پاکستانی شہریوں کو بھی آزاد کرا لیا گیا۔ ٹیپو نے یہ بات زور دے کر کہی کہ پاکستان اور ایران انسانی اسمگلنگ کے رجحان کا مقابلہ کرنے اور اغوا کاروں کے نیٹ ورکس کے خلاف سخت اور ٹھوس اقدامات کا پختہ عزم رکھتے ہیں۔ خیال رہے کہ تہران میں پاکستان کے سفارت خانے نے گزشتہ بدھ کو ایک بیان جاری کیا تھا جس میں اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور پولیس کے تعاون سے 4 پاکستانی شہریوں کو انسانی اسمگلروں سے بازیاب کرانے کی خبر دی گئی تھی۔ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع کرک میں کارروائی کرتے ہوئے 6 تکفیری دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے جمعے کو کرک میں خفیہ اطلاعات ملنے پر آپریشن کیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان کا کہنا تھا کہ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھرپور طریقے سے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق کرک میں کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاکستان کے علاقے پارا چنار کے جاری محاصرے میں محاصرہ جاری ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ سیکیورٹی فورسز نے بگن اور اس کے اطراف میں تکفیری دہشت گردوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پارا چنار سے مقامی ذرائع نے بتایا ہے کہ علاقے کا پچھلے 5 مہینے سے محاصرہ جاری ہے اور سڑکیں بدستور بند ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق انتظامیہ کے وعدوں اور یقین دہانیوں کے بعد بھی پارا چنار میں انسانی بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور محصور مقامی باشندوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کرم سے ایم این اے حمید حسین نے انتظامیہ کی کارکردگی پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وہ حملے کے وقت ہی دہشت گردوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرتی، اور اگر حکومت فوری طور پر ایکشن میں آتی تو دہشت گرد کسی دوسرے مقام پر دہشت گردانہ کارروائیوں کی جرت نہ کرتے۔ اطلاعات ہیں کہ بگن میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائی میں 18 تکفیری دہشت گرد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے روس اور یوکرائن کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بیان میں روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ کے خاتمے اور صلح کے قیام پر زور دیا اور کہا کہ آج دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ ماسکو اور کیف جنگ کے خاتمے کے لیے آپس میں ایک معاہدہ کریں۔ انہوں نے جوہانسبرگ میں ہو رہے G20 ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس کی سائیڈ لائن پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدتوں سے نئی دہلی روس اور یوکرائن کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دے رہا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاوروف سے بھی ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے مسٹر جے شنکر نے بتایا کہ انہوں نے یوکرائن جنگ کے ساتھ ساتھ نئی دہلی ماسکو تعاون کے فروغ کے سلسلے میں اپنے روسی ہم منصب سے گفتگو کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوبی افریقہ اپنے دارالحکومت جوہانسبرگ میں G20 ممالک کے وزراء خارجہ کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ملک گزشتہ برس دسمبر سے 1 سال کے لیے G20 گروپ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے برکس کے رکن ملکوں کو 150% ٹیرف ادا کرنے کی دھمکی دی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے برکس ممالک کو ڈالر کے مقابلے میں کرنسی لانے پر 150% ٹیرف ادا کرنے کی دھمکی دی۔ ریپبلکن گورنرز ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ڈالر کو تباہ کرنے کی کوشش پر برکس ممالک کو 150% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سابق صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اب ہم کر سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ برکس ممالک میں برازیل، روس، چین، ہندوستان، ایران، متحدہ عرب امارات سمیت 10 ممالک شامل ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس سے دوسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین، انسان سراپا نیاز ہے اور خدا وند متعال ایسا بے نیاز ہے کہ جس کے پاس انسان کی نیاز اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ ہے. اگر ایک لمحہ اس کی نظر کرم منقطع ہو جائے تو یہ دنیا انسان کے لیے جہنم بن جائے. خدا کسی بندے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑتا مگر وہ جو خدا کے علاوہ کسی اور سے امید رکھے. اور جو خدا کے علاوہ کسی اور سے دل لگائے اللہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. خدا کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. سخت محنت انسان کو مقصد تک پہنچاتی ہے. اس لیے جب ہدف مشکل ہو اور مقصد عظیم تو سخت کوشش اور محنت ضرور ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان کو کامیابی نہیں ہوتی. سخت محنت کرو تاکہ مقصد کو حاصل کر لو، ورنہ رنج و غم کے ساتھ محروم رہو گے. جس طرح گناہ کا مواخذہ ہوگا اور توبہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جاتا ہے، اسی طرح نعمت کا حساب و کتاب ہوگا. اور اگر اس نعمت پر شکر ادا کر دیا جائے تو حساب کتاب سے بچا جا سکتا ہے. جس نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے وہ اس برائی کی طرح ہے جس کا تم نے استغفار نہیں کیا ہے. گناہ بلاؤں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. جب دعا اور استغفار گناہوں کو بخشوا کر بلاؤں کو دور کرنے کا باعث ہیں. علم روشنی ہے جو عمل کا راستہ دکھاتا ہے. بغیر علم کے عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں تیر چلانے والا، جو اپنے ہدف سے زیادہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچاتا ہے. چنانچہ جاہل مخلص ہو لیکن کیونکہ صحیح راستہ اور طریقہ اسے معلوم نہیں ہوتا، اس لیے اس کا عمل فائدے سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. جو بغیر علم کے عمل کرے گا اس کی پیدا کی ہوئی خرابیاں اصلاح سے زیادہ دور ہوں گی. اکثر اجتماعی مسائل اور لوگوں کے درمیان اختلاف کا سبب جہلا کا عمل دخل ہوا کرتا ہے. جاہل اپنی جاہلانہ باتوں سے لوگوں کے درمیان نفرت پیدا کرتا ہے، اس لیے جاہل کی خاموشی اس کے بولنے سے کہیں زیادہ بہتر قرار دی گئی ہے. اگر کسی قوم کا رہبر اور رہنما صالح ہو تو پوری قوم پر اس کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن اگر رہبریت فاسد ہو جائے تو قوم بھی فاسد ہو جاتی ہے اور ان امور کی اصلاح ممکن نہیں رہتی. لوگوں کے امور کی اصلاح ان کے رہبر سے ہوتی ہے. بہت سے لوگ بظاہر بڑے متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، ظاہری عبادتیں، نماز، روزہ بجا لاتے ہیں، لیکن ان کی باطنی صفات اچھی نہیں ہوتی. عبادت کا بظاہر انجام دے رہے ہیں لیکن اس کے باطنی اثرات سے محروم ہیں، یعنی بظاہر خدا کے دوست ہیں لیکن در حقیقت خدا کے دشمن ہیں. بظاہر اللہ کے دوست اور باطن میں اس کے دشمن نہ بنو. نعمت سے بہرہ مند ہونا اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ انسان نعمت دینے والے کی اطاعت کرے اور اس طرح شکر نعمت ادا کرے. اس دنیا میں چار بہترین نعمتیں ہیں جو کسی بھی عمل کو انجام دینے کے لیے ضروری ہیں: جسم کا صحت مند ہونا، دوسروں سے بے نیاز ہونا، علم کی روشنی سے منور ہونا اور خدا کی جانب سے توفیق کا حاصل ہونا. اور جب یہ چاروں چیزیں انسان کو میسر ہوں تو عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ اس کے پاس نہیں ہوتا. اور چار چیزیں انسان کو عمل پر مجبور کرتی ہیں: صحت و تندرستی، بے نیازی، علم اور توفیق. اور سامعین، آئیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت.